أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم على عبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد عليه عزم الرمي. توحید کے محور پہ اور توحید کے موضوع پر یہ گفتگو چل رہی ہے. ابھی تک جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید یہی ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہی ہوگی. یقیناً یہاں پر آپ حضرات جو آئے ہیں اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، اسباب معاش کی تلاش میں آئے ہیں اور رزق و روزی کی تلاش میں آئے ہیں. اس کا اپنا ایک اجر ہے، ایک ثواب ہے. فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھیے، آپ سب لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو جانتے ہیں، جہاد کا کتنا ثواب ہے. فرمایا جناب ختم مرتبت میں کہ الکاد دے میں آیا نہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، زحمت کر کے، تکلیف کے ساتھ حلال روزی کمائے تاکہ اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال آسائش اور سکون کے ساتھ رہ سکے. تو جو شخص اس انداز سے اپنے لیے کسب حلال کمائے محنت کر کے، تو ایسا ہے کہ جیسے وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. دین کی خصوصیت یہ ہے کہ دین زندگی سے الگ ہٹ کر نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ صبح کو دفتر جانے کے لیے نکلتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، ذاتی کاروبار ہے، مزدور ہے. کوئی شخص قلم چلا کر روزی کما رہا ہے، کوئی شخص گڑھا کھود کر روزی کما رہا ہے. یہ سب موجود ہے معاشرے کی مثال. تو پروردگار کے نزدیک نہ قلم چلا کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھنے والے کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ پروردگار کی نگاہ میں اس شخص کی کوئی حیثیت ہے کہ جو کدال سے گڑھا کھود کر روزی کما رہا ہے. اگر حیثیت ہے تو اس کی، اگر نگاہ پروردگار توجہ کرتی ہے تو اس پر، کہ جو حلال روزی کمائے. یقیناً میری بات واضح ہو رہی ہوگی. اور اگر بات کرنی اجر و ثواب کی، تو ملائکہ کائنات زندگی سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی مزدوری کی ہے، مزدوری کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا نے، اپنے ہاتھ سے اتنے کھجور کے درخت لگائے ہیں، اتنے کنویں کھودے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور اس کی آمدنی سے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے خدا کی راہ میں، اتنے کنویں خدا کی راہ میں میں نے وقف کیے ہیں، اتنے کھجور کے درخت وقف کیے ہیں کہ اگر میں انہیں بچا کر رکھتا تو بنی ہاشم کی سات پشتیں بیٹھ کر کھاتی. دیکھیے، بنی ہاشم کی سات پشتوں کی بات کی، اپنی سات پشتوں کی بات نہیں کی. تو یقیناً رزق حلال کمانا ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، بہت ثواب رکھتا ہے. اور جب رزق حلال کی بات آئے گی تو یقیناً وسعت رزق کی بات بھی آئے گی. آپ لوگ یقیناً، حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے, اور مجھے یہ کہا گیا کہ اس پر بھی ذرا گفتگو کی جائے کہ رزق میں وسعت کیسے ہوتی ہے, رزق میں تنگی کے کیا اسباب ہیں. عزیزان گرامی, دیکھیے پروردگار عالم نے سورہ لقمان میں, میں یہ موضوع سے کسی حد تک ہٹ رہا ہوں لیکن یقیناً توحید سے اس کا ایک سلسلہ ہے, تسلسل ہے, تعلق ہے. فرماتے معصوم, کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر تندستی محتاجی غربت اور مفلسی اتنی نزدیک ہے, اتنی نزدیک ہے, اور مفلسی فقر تندستی محتاجی میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو کفر کے نزدیک پہنچ جائے. یہی وجہ تھی کہ مولانا کائنات نے 25 سال جب گھر میں بیٹھے تو گھر میں نہیں بیٹھے تھے, کہا جاتا ہے مولانا کائنات گھر میں بیٹھے تھے خانہ نشین ہو گئے تھے, گوشہ نشین ہو گئے تھے, نہیں, 25 برس مولانا کائنات نے گڑھے کھود کھود کر کنویں میں سے پانی نکالا ہے, نخلستان آباد کیے ہیں, اور اس زمانے میں یہ نہیں پتا کہ آپ بٹن کھٹکا دبائیے اور موٹر چلے گی اور صاحب پانی پہنچ جائے گا باغ میں. ڈول سے پانی کھینچنا ہوتا تھا کنویں کی طرح سے, اور وہ کنواں اس انداز کا نہیں تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو علاقوں میں ہوتے ہیں صاحب 25-30-40 فٹ میں پانی نکلا ہے. وہ عربستان سرزمین اعجاز جہاں پہ کبھی کبھی 50 میٹر 30 میٹر کی بات ہے, 30 فٹ کی بات نہیں ہے, وہاں سے پانی کو کھینچنا اور ایک ایک کھجور کے درخت کو سیراب کرنا, آبیاری کرنا, اور پھر پیسوں کو خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا. تو یہ مولا کہنا کہ اس انداز سے 25 سال اپنی زندگی گزاری, اور فرمایا کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو بنی ہاشم کی 7 نسلوں میں بٹھا کر کھلا سکتا تھا. اور پھر رزق میں وسعت تنگی, اسی لیے مولا کائنات نے اقتصادی اور معاشی فعالیت اور ایکٹیویٹیز کو انجام دیا تاکہ وہ معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کر سکے کہ جن تک بیت المال کی مدد نہیں پہنچ رہی ہو. یقیناً حالات یہاں پر ایسے کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی جاب کو, اپنی ملازمت کو, نوکری کو سیکیور کرے. دیکھیے جاب, نوکری, کاروبار ایک وسیلہ ہے رزق میں وسعت کا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ رزق میں وسعت ہو, رزق میں وسعت ہو. حضور پہلے اس بات کا سوال کیجئے کہ جو رزق آپ کو اس وقت ملا ہے اس کو تو صحیح سے استعمال کرنا سیکھیے. لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, پروردگار فرما رہا ہے سورہ لقمان میں, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کے حق کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا. گھر والوں, بیوی بچوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے کہ جو ان کا حق ہے, دوستوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو اس کا حق ہے, خدا کی بارگاہ میں عبادت اسی طرح کرے جو اس کا حق ہے, معصومین کو اسی طرح سے مانے جو ان کا حق ہے, معاشرے میں اس طرح سے رہے جو معاشرے کا حق ہے. یعنی ہر رتی برابر, ذرہ برابر چیز کو اس کا حق دینا کہلاتی حکمت. پروردگار فرمایا لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. پروردگار جب کہ ہم نے خود لقمان کو حکمت عطا کی تو سوچیے اس حکمت کا مرتبہ کیا ہوگا. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, کیا حکمت عطا کی؟ کہ وہ کس طرح سے اپنے کاروبار میں ترقی دے, اس میں وسعت عطا کرے, نہیں کہ شکر کرے وہ خدا کا. تو اس کا مطلب یہ کہ حکمت آتی ہے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا جانا چاہیے, اور پھر جب شکر ادا کیا جائے گا تو میں نے عرض کیا شکر کا نعمت کی کثرت سے تعلق ہے. دیکھیے مجھے پتا بڑی خوش انداز سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن مجھے اسی طرح سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ مجھے آپ کے چہرے اور دل دماغ کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے قرآن اور اہل بیت کی حرمت کی پاسداری کی ذمہ داری ہے. شکر کا نعمت کی کثرت سے, تقسیم سے, نعمت کی زیادتی سے تعلق ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا ہمارا نعمتوں کے سلسلے میں تو ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے, یاد رکھنا. اور نعمت کا شکر ادا کیا کیسے جائے گا؟ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی نا کہ لقمان کو حکمت عطا کی اس لیے عطا نہیں کی کہ وہ کاروبار نوکری کو اپنے بڑھا سکے, بلکہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر ادا کر سکے ہماری نعمتوں کا. تو سمجھ میں آیا کہ جب حکمت آتی ہے, عقل و شعور ایک پختگی کے مقام تک پہنچتا ہے, تو انسان کو سب سے پہلے جو چیز عطا ہوتی ہے وہ یہ عطا ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ ان کا شکر صحیح طریقے سے انجام دے. اور جب شکر انجام دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے کہا لازیدنکم, یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ہم تمہارے رزق میں وسعت کریں گے، کہا کہ ہم تمہیں خود تمہاری ذات میں کثرت عطا کریں گے. بڑی باریک بات ہے قرآن کی، لیکن لفظ پر توجہ کیجیے گا. اور مولا کائنات نے کیا کہا؟ فرمایا مولا کائنات نے نحو البلاغہ میں دیکھو اللہ، جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی اور پھر شب جمعہ بھی پڑھی جو کل گزری، اللہ ان للہ فی کل نعمت حقا فمن ادّاه زادہ منہا. پروردگار کا ہر نعمت میں ایک حق ہے، اگر تم نے اس نعمت کے حق کو ادا کیا تو نعمت مزید بڑھے گی، کثرت عطا ہوگی، زیادتی عطا ہوگی، بفور نعمت ہوگا، نعمت اور اپنی تقسیم کرے گی، کثرت ملے گی تمہیں نعمتوں کی اگر تم نے خدا کا حق ادا کیا اس نعمت میں. من قصرانہ، اور جس نے کوتاہی کی، خاطرہ میں زوال رہا، تو گویا اس نے اس نعمت کو فنا ہونے کے خطرے میں ڈال دیا. اب سوال یہ کہ آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے ان آیتوں اور احادیث کی روشنی میں؟ پھر چلتے ہیں معصوم کی بارگاہ میں. میں کیا بتاؤں، میں جب معصوم بتا رہا ہوں تو میری اوقات کیا ہے؟ تو دیکھیے میں نے عرض کیا پہلے کہ دیکھو مائن تمسک تم بیان تزل بادی، جب تک تم اہل بیت سے تمسک رکھو گے، قرآن سے تمسک رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے. تو اہل بیت سے پوچھا جائے، قرآن سے پوچھا جائے، احادیث سے پوچھا جائے کہ کس انداز سے نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کس انداز سے رزق میں برکت ہو، کس انداز سے رزق میں فراوانی ہو. دو چیزیں ذہن گرامی جن مومن غلطی سے ملا دیتے ہیں، ایک ہے رزق میں برکت، ایک ہے رزق میں کثرت. یہ دو الگ الگ چیزیں، برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے. ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ برکت ملے، ہو سکتا ہے برکت اور کثرت ساتھ ساتھ ملے، ہو سکتا ہے کثرت ہو برکت نہ ہو. مثال یہ ہے کہ جس کے 10 بیٹے تھے نام و نشان باقی نہ رہا، لیکن برکت کی مثال یہ ہے کہ ایک بیٹی تھی ابھی تک ذکر چل رہا ہے. برکت کی مثال یہ ہے کہ بے آب و گیا میدان میں بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ بہیمانہ انداز میں نسل رسول خدا کو شہادت کا جام پینے پر مجبور کیا گیا، قتل کر دیا گیا، کوئی نہ بچا سوائے ایک سید سجاد کے، لیکن وہ نسل اس انداز سے چلیے کہ آج سادات دنیا کے گوشے گوشے میں موجود. جب جناب سیدہ کی رخصتی ہو رہی تھی تو کسی صحابی نے کہا علی الرفاع والبنین، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی رخصت ہو کر جائے اپنے گھر میں، بہت مرفہ لیوش لگژریس لائف، پرتعیش زندگی نصیب ہو اور بہت سے بیٹے نصیب ہو. اب جب رسول اللہ موجود ہے تو آپ کو دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اس کی محبت تھی، اس نے دعا دی. رسول نے کہا دیکھو یہ مت کہو، اب اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے چاہے صفین کا میدان میں تیر آ رہے ہوں، اگر کوئی توحید کا درس دے گا تو مولا کائنات دیں گے، اور چاہے بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہو، اگر کوئی غلط بات کرے گا تو اس کی بھی بہت تفصیل ہوگی. کہا کہ یہ مت کہو علی الرفاع والبنین کہ میری بیٹی کو پر تعیش زندگی نصیب ہو، بہت نعمتیں کثرت سے ملے، بہت سارے بیٹے ہو، بلکہ کہو علی الخیر والبرکہ کہ سیدہ تمہاری رخصتی ہو خیر و برکت کے سائے میں. اور جب رسول کسی کو دعا دے کہ خیر و برکت، تو سوچیے اس خیر و برکت کا کیا عالم ہوگا. تو کثرت الگ ہے، برکت الگ ہے. دعاؤں میں کہا گیا ہمیں کہ دیکھو برکت اور کثرت کو غلطی سے ایک مت سمجھ لینا، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ہو، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ نہ ہو. 100 لوگ، 110 لوگ مختلف تعداد ہے، کربلا میں شہید ہو گئے، 30,000 کے سامنے یہ شہید ہو گئے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. لیکن دیکھیے آج تک ان کی قبور کی زیارت کرنے کو ہر انسان، باشعور انسان، باشعور کی بات کر رہا ہوں، مسلمان اور کافر کی بات نہیں کر رہا، آج تک ہر باشعور انسان ان کے ذکر کو انجام دینے میں، ان کے ذکر کی خدمات انجام دینے میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے. یہ وہ لوگ تھے، آپ جانتے ہیں سب ہندوستان پاکستان کے، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، زرتشتی پارسی حضرات ہو، جس فرقے کو چھوڑ دیجئے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سید الشہداء کے بارے میں خاص احترام کرتے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ برکت ہے، خدا نے برکت دی اس انداز سے کہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، غیر مسلموں، غیر مسلموں کے درمیان بھی سید الشہداء کو احترام حاصل ہے. اس سے بڑی کیا برکت؟ اب دیکھیے شعبان کی دعا ہے، پروردگار بار اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے دعا جو زبان کی اختمی ہوتی ہے, اور اس میں یہ حکم دیا گیا مومن کو کہ یہ دعا بندہ کرو, دیکھو ورزقنی مواساتا من قطرت علیہ من رزق بما فضلت علیہ من فضلک, پروردگار مجھے توفیق دے, مومن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو, مجھے توفیق دے مواساتا من قطرت علیہ من رزق بما وسعت علیہ من فضلک, پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر سکوں, اس کو اس شخص کی مدد کر سکوں جس شخص کے رزق کو تو نے تنگ کر دیا ہے, مدد کر سکوں کس کی مدد کروں جس کے رزق کو تو نے تنگ کیا ہے, تنگ تو نے کیا ہے, مجھے توفیق دے کہ تو نے جس کے رزق کو تنگ کیا ہے, جس کے رزق کو کم کر دیا ہے, مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کر سکوں کس کے ذریعے, بما فضلت علیہ اس رزق کے ذریعے کہ جو تو نے مجھے کثرت سے عطا کیا اور میری ضرورت سے زیادہ بچ گیا. بڑی توجہ کیجیے گا, پروردگار مانتا ہوں کہ تو نے رزق تنگ کیا ہے لیکن مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کر سکوں, کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کے رزق کو تنگ کر کے مجھ سے امتحان لیا ہے کہ میں اپنے مومن بھائی کی مدد کروں یا نہ کروں. بھائی سیدی شہرا کے بچوں کے لیے خدا آسمان سے پانی نہیں برسا سکتا تھا کیا؟ پھر ابو الفضل عباس لینے کیوں گئے پانی؟ بھائی پلٹ کے کہتے تھے سیدی شہرا سے, مولا آپ کی جو دعا قبول ہوتی ہے ایک دعا کی آسمان سے برسات آ جائے, یہ بچے سیراب ہو جائیں, مجھے کیوں نعوذ باللہ زحمت میں ڈال رہے. دیکھیے ان بچوں کی پیاس ان بچوں کے لیے بھی باعث امتحان, ابو الفضل عباس کے لیے بھی باعث امتحان, اور دونوں چاہے وہ بچے ہوں چاہے ابو الفضل عباس بڑی کامیابی کے ساتھ امتحان سے باہر آئے کامیاب ہو کر. تو پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس آدمی کی مدد کر سکوں گی جس پر تم نے رزق تنگ کیا ہے. اور حدیث نے کیا کہا, استنزل الرزق بالصدقہ, رزق نازل کرو آسمان سے اپنے لیے صدقہ دے دے کر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ میں سمجھتا کہ جب صدقہ دو گے تو رزق تمہارا تنگ ہو جائے گا. فرمایا معصوم نے دیکھو صدقہ جو تم دیتے ہو اس کی مثال ایسی ہے, اس کی مثال ایسی نہیں ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے سنگریزے اٹھا لو تو سنگریزے کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, صدیوں میں اس کی جگہ کوئی پتھر آ کر بیٹھتا ہے پھر وہاں پر. تمہارے دیے ہوئے صدقے کی مثال ایسی نہیں ہے بلکہ تمہارے دیے ہوئے صدقے کی مثال اس پانی کے پیالے کی طرح ہے جو تم نہر میں ڈال کر نکالتے ہو, ابھی پیالہ بھر کر نکالتے نہیں, پیچھے سے آنے والا پانی سے بھر دیتا ہے. اب یہ اور مسئلہ ہے کہ تم یہ نہ دیکھ سکو, تم سمجھو کہ ہم نے 100 روپے اگر صدقہ دیا تو میرے پاس تو 100 روپے نہیں آیا. بھائی حضور ہو سکتا ہے بیماری کسی کو لگنے والی ہو, خدا نے وہ ٹال دی ہو, ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو. تو ایمان جو کہا جاتا ہے کہ عقیدہ رکھو ایمان رکھو, اس ایمان اور عقیدے کا معنی یہ کہ جو انسان کام کر رہا ہے اس میں مکمل بھرپور عقیدہ اور ایمان رکھ کر کام کرے کہ پروردگار عالم اس انداز سے مجھے تلافی کر دے گا میرے صدقے کی. استنزل رزق بالصدقہ, صدقے کو نازل کرو کس کے ذریعے؟ رزق کو نازل کرو صدقے کے ذریعے, صدقہ دے دے کر. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر تسبیح تقدیس تحلیل میں مشغول رہنا, توجہ کریں بہت ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح تقدیس میں مشغول رہنا طلوع آفتاب تک, اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم مشرق اور مغرب میں رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرو. سورہ واقعہ آپ جانتے ہو. اور دیکھیے جس درگاہ سے جس دروازے سے آپ لیتے ہیں اس دروازے کا بھی تو کچھ خیال کیجیے. چاہتے ہیں کہ ملے در پنجتن سے, اعمال ایسے کہ جو در یزید تک لے جاتے ہیں. بھائی جس دروازے کی جانب دیکھ رہے ہیں وہیں سے سب کچھ ملے گا. اب میں کیا عرض کروں کہ دیکھیے سورہ یاسین کا پڑھنا, اور تمام گھر والوں کو حکم دیجیے سورہ یاسین پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں, اور ہدیہ کریں امام زمانے کی نیابت میں جناب سیدہ کو. جب آپ انہوں نے زمانے کی نیابت میں جناب سیدہ کو سورہ یاسین ہدیہ کریں گے تو یہ سورہ یاسین علماء فرماتے مراجع فرماتے اساتذہ بزرگوار جو حوضے کے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آپ کے نفس کی سطح تک ہے, آپ کی نماز آپ کی سطح تک ہے, آپ کا روزہ آپ کا روزہ ہے, لیکن جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اور بارہویں امام کی نیابت میں جناب سیدہ کو ہدیہ کریں گے تو یہ سورہ یاسین اب آپ کی تلاوت کرنا سورہ یاسین نہیں ہے, اس کا اتصال ہو گیا امام زمانے سے, اور پھر اس کے بعد اس بی بی سے کہ جو اگر کسی محفل میں تشریف لے آئے تو رسول اللہ سے لے کر امام زمانے تک اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہی تو ہے نا, آپ سنتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی رسول خدا سے ملنے, رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. جب رسول خدا کھڑے ہوں گے تو مولا کائنات کھڑے ہوں گے, امام حسن امام حسین کھڑے ہوں گے, امام زمانہ کھڑے ہوں گے. یہ اس بی بی کے لیے آپ ہدیہ کر رہے ہیں سورہ یاسین, کہ جو بی بی اگر کسی محفل میں آ جائے اور وہاں 13 معصومین بیٹھے ہوں وہ 13 کے 13 معصومین کھڑے ہو جائیں گے. تو ذرا سوچئے کہ جو بی بی جس کی منزلت یہ ہو کہ جب وہ کسی محفل میں مجلس میں آئے اور وہ میری اور آپ کی محفل اور مجلس نہ ہو, 13 معصومین بیٹھے ہوں اور وہ 13 کے 13 معصومین کھڑے ہو جائیں, تو سوچیے کہ جب آپ اس بی بی کے بیٹے کی نیابت میں جو کہ معصوم ہے اور وارث عصمت فاطمی ہے اس کی نیابت میں ہدیہ کریں گے سورہ یاسین اس بی بی کو, تو سوچیے ذرا کتنے معصومین آپ کی جانب توجہ کے ساتھ نگاہ عنایت کریں گے. اور جناب سیدہ فرماتی ہے من اصعد الی اللہ اخلص عباداته انزل اللہ الیہ افضل تحیاته, جو پروردگار عالم تک پرواز کر کے بھیجے گا اپنی پرخلوص عبادت, پروردگار اس کی جانب بھیجے گا اپنے بہترین تحفے تحائف. یعنی فرمایا سیدہ نے کہ جو خدا کی جانب بہترین پرخلوص ترین عبادتیں بھیجے گا خدا اس کی جانب بہترین تحائف تحفے ہدیے نعمتیں نازل کرے گا. تو سوچئے وہ سورہ یاسین جو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھے امام زمانے کی نیابت میں ہدیہ کرے جناب سیدہ کو, رحمت للعالمین کی بیٹیاں جب روز دیکھیں گی کہ سورہ یاسین ہدیہ ہوئی ہے میری جانب, اور وہ سورہ جو قلب قرآن ہے وہ میری طرف آئی ہے, تو جناب سیدہ کو کیا تحفے دیں گی؟ پورے عقیدے کے ساتھ پڑھیے. اور قرآن کی حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ چھٹے امام نے بتائی اشارے اور کنائے کے ساتھ. دیکھو من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه, جو قرآن کی تلاوت کرے اور جوان ہو مومن ہو, جوان بھی ہو مومن بھی ہو, اختلط القرآن بلحمه ودمه, قرآن اس کے گوشت اور خون میں رج بس جاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ فرمایا رسول خدا نے علی مع القرآن بل قرآن مع علی, یعنی چھٹے امام فرما رہے تمہیں شوق ہے نا بڑا ولایت علی ابن ابی طالب کا. کل میں نے کیا عرض کیا تھا, آثار ولایت کو ولایت مت سمجھیے, آثار ولایت کو ولایت مت سمجھیے. جو شخص نماز پڑھ رہا ہے, ہر شخص نماز پڑھنے والا وہ موحد نہیں ہو سکتا. نماز نام ہے بدنی عبادت کا, روزہ نام ہے جسمانی عبادت کا. بہت سے لوگ دکھاوے کے لیے شاید نماز پڑھتے ہو, دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہو, تو افعال سے قلوب کی نیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ورنہ کئی جنگوں میں کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ کٹے, صرف ابو الفضل عباس اور جعفر طیار کے دو پر جنت میں عطا ہوئے. تو ظاہری عمل کو دیکھ کر قلب کی وسعت کا اندازہ نہ کیجیے. فرمایا امیر المومنین, فرمایا چھٹے امام نے کہ دیکھو من قرأ القرآن, جو قرآن کی تلاوت کرے وہ شاب مومن, اور وہ جوان ہو مومن ہو بائیمان ہو, اختلط القرآن بلحمہ ودمہ, قرآن اس کے گوشت اور خون میں رج بس جاتا ہے. قرآن رج بس جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں رج بس جانے کا مطلب یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی جو نوجوان مومن قرآن کی تلاوت کرے پابندی سے, قرآن اس کے خون میں رچتا نہیں ہے بستا نہیں ہے, بلکہ ولایت علی اس کے خون میں داخل ہو جاتی ہے. اب کون ہے جو ولایت علی کا طالب نہیں ہے؟ کون ہے جو ولایت علی کا خواہ نہیں ہے؟ کون ہے جو ولایت علی کا شائخ نہیں ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں. تو بڑی توجہ کیجیے گا, جب بہت توجہ کیجیے گا اسلامی گرامی, بڑی توجہ کیجیے گا, جب قرآن ولایت علی ہے, قرآن حقیقت علی بن ابی طالب, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, اور اس قرآن کا دل سورہ یاسین, یعنی ولایت علی کا قلب سورہ یاسین, سورہ یاسین جو کہ ولایت علی کی کتابی سورت کا قلب ہے, اسے آپ اس سے منسوخ کریں گے جو قلب فاطمہ زہرا یعنی امام زمانہ ہے, اور وہ امام زمانہ سے منسوخ کر کے آپ پھر اس تلاوت کو ہدیہ کر رہے ہیں کس کی جانب؟ سیدہ کی جانب, جو قلب محمد مصطفیٰ ہے. Thank you. اب دیکھیے کل سے کل، کل سے کل، دل سے دل، دل سے دل، حقیقت سے حقیقت، حقیقت سے حقیقت، ہر مرحلے پر ولایت کی حقیقت، قرآن سورہ یاسین ولایت کی کتابی صورت، امام زمانہ جسمانی اور جسدانی صورت، جناب سیدہ جسدانی اور جسمانی صورت ولایت کی حقیقت کی، کون فاطمہ زہرا روح اللہ بین جمبئی، فرمایا رسالت میں آپ نے فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی آپ سیدہ کو وہ چیز ہدیہ کر رہے ہیں جو قلب ولایت علیم میں بھی طالب ہے، اور سیدہ کون؟ رسول اللہ کی روح ہے، یعنی آپ ایک سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ کر کے رسول کی روح کے قلب سے متصل ہو رہے ہو. آپ مجھے بتائیے کہ اتنی عظیم چیز مل رہی ہے آپ کو نعمت، بظاہر اتنا سستا نسخہ، پانچ دس پندرہ منٹ بارہ منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے میں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے مولانا نسخہ بڑا مشکل بتا دیا آپ نے کہ نماز فجر کے بعد دعا کیجیے کہ نماز فجر بھی پڑھے، لیکن یہاں یقیناً کوئی ایسا نہیں ہوگا جو فرش اعضا پر آ رہا ہے، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو. جو مومنہ قمیض سیدہ فرش اعضا پر آ رہی ہے، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ وہ پردہ نہ کرتی ہو. ہاں انسان نادانی میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے، تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، در پنجتن کھلا ہے، ان کے صدقے میں توبہ کیجئے. جب آدم محتاج ہے پنجتن کی بارگاہ کے، تو میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صلوات دیجئے محمد علی محمد. دیکھیے کل مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے اشعار پڑھے تھے، بہت جلدی میں گزر گئے. توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، توحید کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو پروردگار عالم کی ذات کا. جب تک علم نہ ہوگا پروردگار عالم کی ذات کا، اس وقت تک توحید کے اس مرتبے پر انسان نہیں پہنچ سکتا. میں نے آدم کا قصہ آپ کے سامنے پڑھا، فرشتوں کے جو واقعہ ہوا وہ پڑھا، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ فتلق آدم من نبی کلمات. اب ذرا رب کے مطلب کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ دوسری سے تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور تین چار شبوں سے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں بڑے حوصلے کے ساتھ، تو آج ایک دفعہ اور برداشت کر لیجیے، کچھ دن ہی رہ گئے ہیں مجھے برداشت کرنے کے. دیکھیے جب تک علم نہیں ہوگا پروردگار عالم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. فرشتوں اور آدم کا جو ٹکراؤ ہوا تھا میری زبان میں یوں کہہ لیجیے. اچھا میں اس سے پہلے ایک اور بات کہہ دوں، بولیے کہ میں نے کہا کہ سورہ انفال کی 162 آیت کل جو میں نے سرمانہ کلام کی طرف سے پیش کی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انفال کی نہیں ہے. مجھے گھر جا کر احساس ہوا کہ میں روانی میں انفال کہہ گیا. بہرحال انفال یا انعام ہے تو قرآن، لیکن یہ ہے انعام کی آیت. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ سورہ انعام کی 162 آیت ہے. پروردگار عالم نے آدم کو کیا کہا تھا؟ آدم کو ایک صفت عطا کی، تعلیم اسماء کی، فرشتے اس کے مقابلے میں عبادت لائے. بڑی توجہ کی جگہ دیکھیے، میں جہاں تک آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر سلسلہ فکر کہیں سلسلہ گفتگو آپ کے افکار اور آپ کے اذہان نے میرا ساتھ نہ دیا تو بالکل ایک گفتگو ناقص رہ جائے گی اور آپ نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو میری درخواست ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے. آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اگزام گرامی، مزید توجہ کیجیے ذرا. بھائی نعرہ حیدری آ گیا، اب اس کے سامنے انسان کیا بول سکتا ہے؟ دعا یہی ہے کسی نعرہ حیدری کے صدقے میں خدا توفیق دے ہم سب کو، مولا کائنات کے اس میں بابرکت کے صدقے میں ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معارف قرآن، تعلیمات قرآن کو درک کر پائیں. اور یہ نوجوان جو مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں مولا علی کے ساتھ دنیا اور آخر کو مشہور کرے، اور ان کے والدین کو ولایت علی بن ابی طالب سے سرفراز فرمائے. دیکھیے پروردگار نے جو چیز آدم کے بارے میں کہی قرآن میں، اور فرشتوں کے بارے میں کہی، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کر رہے ہیں تیری تقدیس کر رہے ہیں، یہی کہا تھا. اور آدم کو کہا پروردگار نے، وعلم آدم الاسماء کلہا، پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خود اسماء کی تعلیم دی. فرشتوں کی کیا خصوصیت قرآن نے بتلائی؟ آدم کی کیا خصوصیت بتلائی؟ فرشتوں کی خصوصیت بتلائی عبادت، آدم کی خصوصیت بتلائی علم، عبادت اور علم کو ایک دوسرے کے مقابلے پر رکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون سی صفت بالا تر ہے، کون سی صفت ادنا تر ہے. عزیزان گرامی، عبادت بندے کی صفت ہوا کرتی ہے، عابد آپ ہیں، معبود وہ ہے. تو فرشتوں کے پاس جو صفت تھی وہ مخلوق کی صفت تھی، فرشتوں کے پاس جو خصوصیت تھی وہ بندگی کی صفت تھی. فرشتوں عبادت کرتے تھے لیکن پروردگار کی صفت ہے علیم. پروردگار نے اپنی صفت خاصہ آدم کو عطا فرمائی، جب آدم کو فضیلت دی تو عبادت کی بنیاد پر نہیں دی، علم کی بنیاد پر دی. وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور اس کے بعد جب علم کی بنیاد پر دی تو جہاں جہاں یہ علم کا قافلہ چلتا ہوا نظر آئے گا، جہاں جہاں آپ کو علم اپنے نور کے ساتھ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، سمجھ لیجیے گا کہ وہیں پر ویسادار آدم ہے. عبادت معیار نہیں ہے، معیار علم ہے. علم کی بنیاد پر جو عبادت ہوگی اس کی قدر و قیمت ہے، کیونکہ رسول فرما چکے تھے کہ دیکھو انا مدینۃ العلم و علی بابها، کیونکہ علی ابن ابی طالب وارث علم پیغمبر ہے اس لیے ایمان میں سب سے افضل ہے. اب علی اگر ایسا کام ہی کیوں نہ کرے، توجہ کیجیے گا، کہ جس کا عبادت سے بظاہر کوئی تعلق نہ ہو، لوگ خیمے میں بیٹھے رہے، استغفار اور اللہ اکبر پڑھتے رہے، عبادت وہ کرے، لیکن علی ضربت مارے تو رسول یہ کہے کہ علی تیری ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. اس کا معنی یہ ہے کہ جس علم اور ایمان کی بنیاد پر اس ضربت کو انجام دیا گیا وہ علم ان خیمے میں بیٹھنے والوں کے پاس نہ تھا، وہ کسی کے پاس نہ تھا. رسول نے تبھی تو فرمایا کہ دیکھو لمبارزت علی، یہی تو میں نے نا کہ لمبارزت علی افضل، علی کی جنگ افضل ترین جنگ ہے ثقلین کی عبادت سے قیامت تک کے لیے. کیوں؟ کیونکہ علم بنیاد ہے. کیوں علم بنیاد ہے؟ کیونکہ خدا نے اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کے دعوے کو باطل قرار دیا تھا کہ امبونی. اچھا اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو ذرا مجھے بتلاؤ ان اسماء کا علم. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں یہ علم نہیں ہے، پاک ہے تیری ذات، ہمیں اتنا علم نہیں ہے. یعنی پروردگار عالم نے اپنی خصوصیت آدم کو عطا فرمائی، علم آدم کو عطا فرمایا، اور اسی الوہی خصوصیت کی بنا پر، اسی الوہی خصوصیت کی بنا پر، اسی پروردگار کی مخصوص صفت جو علم کی پروردگار کی مخصوص صفت ہے، اسی کی بنا پر آدم کو برتری حاصل ہوئی فرشتوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر پروردگار اپنا علم لدنی الہی عطا کر دے تو اب چاہے یہ دو رکعت نماز پڑھے یا 200 رکعت نماز پڑھے یا اس انداز سے سو جائے تو اس کو یہ نہ کہیے گا عبادت ناقص ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے روز اگر سے خدا یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمیشہ علم کا بوجھ بالا رکھے گا، علم کو فضیلت عطا کرے گا. تو اب یہ صاحب علم اگر کوئی ہوگا، اگر ویسادار علم آدم ہوگا، تو چاہے کسی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو جائے، سورج ڈوب جائے، اس کی عبادت کی قیمت یہ ہے کہ سورج دوبارہ ابھارا جائے گا تاکہ یہ ہستی عصر کی نماز ادا کر لے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پروردگار عالم کو میری اور آپ کی عبادتوں کا انتظار نہیں ہے. ہم انتظار کرتے ہیں سورج سے طلوع اور غروب ہونے کا، ہم انتظار کرتے ہیں خدا کے حکم کا. کچھ ہے ایسی ہستیاں کہ خدا کی مشیت ان کا انتظار کرتی ہے. تو جبھی تو سورج نکالا تھا اے مرتضی امام زمان شیر کردگار. اب میں کیا کہوں، بار بار جوش آ جاتے ہیں زمان پر، واقع جیسے عجیب انداز سے امامت کے نکات کو سلجھایا ہے اور الجھایا ہے. الجھایا اس کے لیے جو نہ سمجھ سکے، سلجھایا اس کے لیے سمجھ سکے. اے مرتضی امام زمان شیر کردگار، عرفا کی سلطنت میں نہیں تجھ سے تاجدار، تیری ادائے حرف کا اللہ رے وقار، ایک ذرہ پہ عبادت ثقلین ہو نثار. تو خندزن ہے فتنہ بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر. اب مرتبہ دیکھیے، اب میں کل پڑھا، میں نے کہا بھائی اس دور کے جدید دور کے شاعر مجھے کوئی گانا سمجھ نہیں آتے، تو کسی میرے محترم نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ نے اس دور کے شاعروں کی ایک اہمیت سی ہو گئی. نہیں دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, اگر کسی کی اہمیت کی ہے تو میں بس بستا یہیں سے معافی کا طالب ہوں اس سے, میرا یہ مقصد نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے انیس دبیر, جمیل مظہری, آل رضا, نجمہ افندی, جوش اور اس طرح کے دیگر شاعر جو گزر گئے, اب جو اس شخص کے شعرا ہیں وہ انہیں کے دسترخوان کے رضا خواہ ہیں. کہنے کا مطلب تھا یہ. اب اگر آپ متصل ہو جائیں ان شعرا سے جن کا میں نے نام لیا, تو اب آج کے شعرا کے اندر آپ کو کوئی جدت, کوئی ندرت, کوئی اس انداز کی سوچ کہ جو ایک نئی جہد کی طرف نظر بہت قلیل نظر آتی ہے. ابھی میں ان کی حیرت نہیں کہہ رہا, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جو گزر گئے. اب آپ دیکھیے کہ کون کس انداز سے گفتگو کر سکتا ہے. اب ایک رخصت آتی ہے جب ابو الفضل عباس کی, تو میر انیس کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں, دبیر کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ ڈیڑھ دو سو سال پہلے کہا گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے. یا مثلاً آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. خیر بھارت میں ادھر نہیں جاؤں گا ورنہ تو وقت نکل جائے گا, 20 منٹ 22 منٹ رہتے ہیں میرے پاس. احمد تضا امام زمان شیر کردگار, عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سے تاجدار, معرفت الہی توحید کے سلسلے میں اہلی تجھ سے بڑھ کر تاجدار کوئی ہے ہی نہیں. سلطنت توحید کے شہنشاہ ہے مولا کائنات. احمد تضا امام زمان شیر کردگار, عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سے تاجدار, تیری ادائے حرف کا اللہ رے وقار. عبادتوں کی بات نہیں ہو رہی, نماز روزے کی بات نہیں کی, کیونکہ جوش جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی نماز پر تو گفتگو فضول اور لا حاصل ہے. مجھ جیسا انسان مولا کائنات کی نماز جیسی عبادت پر گفتگو کر ہی نہیں سکتا. ایک فضول امر ہوا اگر میں اس میں دخالت کروں, میں تو صرف علی کی ایک ضرب کی بات کروں گا. اے مرتضیٰ امام زمان شیر کردگار, عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار, تیری ادائے حرف کا اللہ رے وقار. ایک ضرب پر عبادت سکلین ہو نثار, تو خند ازن ہے فتنہ بدر حنین پر. جنگ بدر سمجھیے قرآن پڑھیے, جنگ حنین سمجھیے قرآن پڑھیے. جنگ حنین اور بدر اتنی عظیم الشان جنگیں, لیکن عظیم نے بتانے بہت گھبرائے نہیں, جوش فرما رہے. تو خند ازن ہے فتنہ بدر حنین پر, بدر حنین کا فتنہ علی نے ہنس کے ٹال دیا. جہاں مسلمان تھر تھرا رہے تھے, کلیجے گلوں تک آ چکے تھے, تو خند ازن ہے فتنہ بدر حنین پر, پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر. دیکھیے اب یہ مرتبہ ہے, جب علم کی بات آئے گی تو پھر میں سرگرم کلام کی طرف بڑھوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بذلک امرت و انا اول المسلمین. کہہ دو میرے حبیب, اے حبیب کہہ دو کہ میرا مرنا, میرا جینا, میری نماز, میری تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, تمام کائنات کا پالنے والا ہے. بذلک امرت, مجھے اسی کا حکم دیا گیا. وہ انا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو میں عرض کروں گا ہاتھوں میں جوڑ کے, یا رسول اللہ آپ تو آخری نبی ہیں, آپ سے پہلے 1,23,999 پیغمبر آ چکے ہیں, یہ قرآن آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اول المسلمین ہیں؟ اب گفتگو اسی پہ چلے گی آج, اور اسی کے بعد مسائل کی منزل تک آ جاؤں گا میں. اول المسلمین یعنی کیا مطلب؟ نوح کی زبانی کیا ارشاد ہوا, ابراہیم اور اسماعیل کی زبانی پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا. نوح کے بارے میں کہا دیکھو عمر تو ابھی ہے, رسول خدا کی بات ہے, عمر تو بزارے کو انا اول المسلمین, مجھے اسی توحید کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں, مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں. اچھا نوح نے کیا کہا؟ نوح نے یہ کہا کہ پروردگار مجھے, اب نوح کو سمجھنا ہے, سورہ نوح پڑھیے, نوح کو سمجھنا ہے, سفینہ نوح کو دیکھیے جا کر جو قرآن نے اس واقعے کو بتایا. حضرت ابراہیم کو سمجھنا ہے, سورہ بقرہ جا کر پڑھیے. حضرت اسماعیل کو دیکھیے کس انداز سے پروردگار نے گفتگو کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ وقت یاد کر حبیب کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا, اور اس کے بعد پھر پروردگار سے یہ دعا فرمائی, پروردگار یہ قبول فرما, إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, پروردگار تو بہت سننے والا ہے, تو بہت علم رکھنے والا ہے. وَجْعَلْنَا, پروردگار ہمیں قرار دے, مسلمین لک، ہم دونوں کو قرار دے اپنی بارگاہ میں مسلم. میں کہوں گا جناب ابراہیم اسماعیل آپ تو پیغمبری کے مرتبے پر ہیں، آپ خدا کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے، پروردگار عالم خود اعلان فرما رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا، یہ دونوں پیغمبر ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم اور ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہے، اور وہ مسلم اور ہوتا ہے کہ جس کی دعا ابراہیم اور اسماعیل کرے. وہ اسلام یہ ہے کہ اپنی تمام چیزوں کو پروردگار عالم کے حوالے کر دو، توکل کے اعلیٰ ترین مرتبے پر آ جاؤ کہ خود قرآن بول اٹھے کہ دیکھو یہ ہمارا بندہ ہے، خود قرآن یہ کہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے. یہ نہ ہو کہ زبان سے تو کلمہ پڑھو لیکن عبادت ہو بتوں کی، زبان سے کلمہ پڑھو لیکن توکل کی صفت نہ ہو. یہ اسلام اور ہے، وہ اسلام اور ہے. جس اسلام کا نام ہے سر تسلیم خم کر دینا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں ہم دونوں کو مسلم بنا. پروردگار مجھے مسلم بنا، نوح بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے، ابراہیم اور اسماعیل بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد رسول خدا کی جب باری آئی تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے مسلم بنا، میں مسلمانوں میں سے قرار دے، وجعلنی من المسلمین، یہ نہیں کہا رسول نے، بلکہ یہ کہا بذالک امرت وانا اول المسلمین. بھائی اگر دعا کرتے رسول کے پروردگار مجھے سب سے پہلا مسلم بنا تو ہم کہتے کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ اور تھا. رسول یہ کہے وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں. بھائی سب سے پہلا مسلم کون تھا؟ سب سے پہلا اسلام کون تھا؟ ان دین عند اللہ الاسلام، پروردگار کی بارگاہ میں دین صرف اور صرف اسلام ہے. آدم جب خلق ہو رہے تھے تب بھی دین صرف اسلام تھا، جب قیامت آئے گی تب بھی دین اسلام ہے. رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں نے سر تسلیم خم کیا، کہ ماننا پڑے گا کہ رسول آدم سے پہلے کے مسلم ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے جو فرمایا تھا، اور کل میں نے حدیث پیش کی تھی کہ دیکھو کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب نبی ہے تو نبی وہاں پر نبی ہے، جب بھی نبی نبی ہوگا، جب بھی رسول رسول ہوگا، رسول کو ضرورت ہے کسی ایسے کی جو اس کی گواہی دے، اس کی رسالت کے ساتھ ساتھ چلے. اگر یہ رسول رسول ہے، اگر یہ پیغمبر پیغمبر ہے، خدا کے پیغامات اس پر نازل ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ اپنے پیغامات وہاں کس کو دے رہا ہے؟ بھائی جب رسالت اور پیغمبری ہے تو کوئی پیغمبری دینے والا ہے، کوئی پیغمبری لینے والا ہے. پیغمبری دی خدا نے، لیا رسول نے، لیکن پیغامات جو رسول لے رہے تھے کس کو دیے؟ اسی کو دیے کہ جس نے پکار کر کہا تھا صدقت ہوں وہ آدم بین روح اور جسم. میں نے رسول کی تصدیق اس وقت کی تھی کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. اب یہ ہستی اس وقت اس مقام پر تھی، تو اس ہستی کی لیاقت اور شائستگی یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے، جب بچہ یہ پیدا ہو، جب اس انداز سے دنیا میں آئے تو اب اسے بچہ مت سمجھنا. اس کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول 40 برس تک غاروں میں جائیں گے تو اسے لے کر اپنے ساتھ جائیں گے. ہے 13 سال کا لیکن شیطان کی چیخ بھی سن رہا ہے، وحی کی آواز بھی سن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اس دنیا کا آئینہ ہے. جو وہاں رسول کے ساتھ تھا وہ یہاں بھی ساتھ ہے. جس نے وہاں تصدیق کی تھی آدم کی پیدائش سے پہلے، وہ یہاں پر بھی تصدیق کرے گا فرشتے کے نزول سے پہلے. صلی اللہ علیہ محمد علی محمد.
Thank you.
وہ بڑا اس کے ساتھ تھا. تصدیق کس چیز کی کی؟ یعنی تصدیق اس چیز کی کہ پیغمبر ہے بھائی, رسول تھے, سمجھا. اس کا مطلب ہے اس ہستی کو وہاں پر یہ معرفت بھی تھی کہ خدا کیا ہے اور کون ہے, پیغمبر کیا ہے اور کون ہے. تو چونکہ وہاں پر معرفت تھی, اسی لیے اپنے علم سے رسول نے اس کے علم کو متصل کیا. اور جب علم سے متصل کیا, رسول کا علم کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا کان فہم اللہ علیہ کا عظیمہ, حبیب ہم نے تم پر قرآن نازل کیا, یہ خدا کا تم پر بڑا عظیم کرم ہے. یا رب بولا یا بسم اللہ فی کتاب المبین, کوئی خشک اتر نہیں جو کتاب المبین میں نہ ہو. وعندہ مفاتح الغیب, نماز فیلا پڑھنے والے حضرات اس آیت سے واقف ہیں. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رب ولا یابس الا فی کتاب المبین. دیکھو وعندہ مفاتح الغیب, پروردگار کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. ترجمہ سنیے پہلے, پھر میں آگے گفتگو سلسلے کو بڑھاؤں گا. وہ آئندہ ہوں پروردگار کے پاس ہے مفاتح الغیب, بڑی توجہ کیجیے گا, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. کنجیاں ہیں کس کی؟ غیب کی. کنجیوں کی جمع بنائی, غیب کو واحد لایا. کنجیاں ہیں, غیب ایک ہے, کنجیاں ہیں, یعنی علم کے مختلف اتوار ہیں. تم علم کے جس طور کو, علم کے جس مختلف زاویے کو حاصل کرو گے, فقط اسی انداز سے ہم تک پہنچ سکتے ہو. اچھا بڑی توجہ کیجیے گا, اسی کے پاس غیب کی تمام کنجیاں ہیں. وہ آئندہ ہوں مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, وہ نہیں جانتا سوائے اس کے غیب کو کوئی نہیں جانتا. قرآن کی آیت, سوائے اس کے غیب کو کوئی نہیں جانتا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر, وہ جانتا ہے کہ کیا خشکی میں ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا تری میں اور دریا اور سمندر میں ہے. خشکی کا بھی وہ حال جانتا ہے, تری کا بھی وہ حال جانتا ہے. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة الا يعلمها, کوئی پتا ایسا نہیں ذرا سے ٹوٹ کر نہ گرے مگر یہ کہ وہ جانتا ہے. برکت اللہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کے اندھیری اور تاریخ گہرائیوں میں کوئی دانا ایسا نہیں ہے, بیج جسے وہ نہ جانتا ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رب ولا یابس, اور خشک تر کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جسے وہ نہ جانتا ہو. اللہ فی کتاب المبین, سب کا سب کتاب المبین میں ہے. غیب کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب غیب کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر رسول خدا کی کیا حیثیت, رسول خدا کے بارے میں کس حیثیت کا تعین کیا جائے, رسول خدا کی ذات کے بارے میں کیا کہا جائے. آئیے سورہ جن کی طرف. عالم الغیب فلا یظہر غیبہ الی احد, پروردگار ہی عالم الغیب ہے, اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول, مگر یہ کہ اپنے جس رسول سے راضی ہو جائے. بھائی پروردگار نے کہا وہ اپنے جس رسول سے راضی ہو جائے اسے غیب دے دے گا. اب میرا سوال ہے امت اسلامیہ سے, کیا اللہ ختمی مرتبہ سے راضی؟ نہیں. منزلت رسول کی یہ نہیں ہے کہ خدا ان سے راضی. خدا ختمی مرتبہ کے بارے میں یہ فرما رہا ہے حبیب والا صوفہ یہ ہوتی کفترگا, بقیہ انبیاء کی حالت یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ دیکھو کہ آیا خدا ان سے راضی ہے یا نہیں. لیکن حبیب تیری حالت یہ ہے, تیری حیثیت اور منزلت یہ ہے کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہوگا. اچھا جب یہ سلسلہ ہے تو رسول کے پاس علم غیب, اب رسول نے جو کہا تو کیا کہا؟ اب یہاں پر دوبارہ چلیے آیت ہو چکی. اب نہیں, مجھے بڑا جی چاہ رہا ہے, اب مجھے خود بھی ذرا سا جی چاہتا ہے کہ اس انداز سے گفتگو کی جائے. بھائی اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, بات یہاں پہ پھر جوش کے پاس جانا پڑے گا. گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام, گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام. اب بچوں کے لیے بتا دوں, کلید یعنی چابی, قفل یعنی تالا. بھائی اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں نا, تو غیب کی کنجیاں جب وہ گھمائے گا تو تالا کھلے گا نا غیب کا. اب یہ غیب کی کنجیاں اس نے کسی کو دی یا نہیں دی؟ آیت پڑھ چکا میں آپ کے سامنے, سمجھ میں آ گئی بات. گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام, گردش میں آئے نعرے صلی اللہ کے جام, پڑھتے ہوئے درود بڑھے انبیاء تمام, کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی, روح محمد عربی جھومنے لگی. دیکھیے 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کے گرد کون گھوم رہا ہے، غیب کی کون سی کنجی کھلنے والی ہے، پروردگار کا کون سا علم کس علم کا وارث زمین پر آنے والا ہے. گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام، گردش میں آئے نارے صلی اللہ کے جام، پڑھتے ہوئے درود بڑھے انبیاء تمام، کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی، روح محمد عربی جھومنے لگی، شب ہائے ای و عام ہوئی صبح منجلی. جو شخص بھی تھا رات کی تاریخی میں اس کے سامنے علم کا نور آنے لگا. شب ہائے ہی عام ہوئی صبح منجلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی. کیا کہنے صاحب، واہ واہ، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی، عرفان کائنات کی چچکی کلی کلی، عرفان کائنات کی، عرفان کائنات کی چچکی کلی کلی. اب پروردگار کرنا کیا چاہتا ہے؟ عرفان کائنات کی چچکی کلی کلی. عجیب مرحلہ ہے، عجیب منزلت ہے، عجیب موقع ہے. دیکھیے اس عالم الغیب کو اس وہاں سے نازل ہو کر یہاں تک آنا ہے. عالم الغیب فلا یظہر غیبہ الی احد، وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اس کا غیب کمین میں ہے، اس کا غیب مخفی ہے، اس کا غیب چھپا ہوا ہے. اس غیب کو جو چھپا ہوا ہے ظاہر ہونا ہے. وہ جو کمین میں ہے بروز میں آنا ہے، وہ جو غیب ہے شہود میں آنا ہے، وہ جو چھپا ہوا ہے سامنے آنا ہے. کس طرح سے سامنے آئے گا؟ قرآن نازل ہوگا تو پروردگار کے ان جسمت میں سامنے میں آئے گا. یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے فرمایا لقد تجلى الله في خلقه لخلقه في كلامه ولكن الناس لا يعلمون. مولا کائنات ہے فرما رہے ہیں، سنا دیجیے. مولا کائنات نے فرمایا لقد تجلى الله في خلقه في كلامه، پروردگار نے اپنی تجلی کو اپنے کلام قرآن مجید میں دکھایا ہے. ولکن الناس لا یعلمون، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. بھائی مولا آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، جبھی تو آپ نے بتایا نا. لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. عرفان کائنات کی چکسی کلی کلی اور روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی. دیکھیے کس انداز سے علم الہی نازل ہو رہا ہے زمین پر. عرفان کائنات کی چکسی کلی کلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی اور روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی. لو یہ کلید علم، لو یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کہ تو بھی خراب ہے. اور کس خاک کو ابھاریں گے مولا کائنات؟ انی خالق بشرا من طین من صلصال من حمأ مسنون. فرشتوں میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. تمام کے تمام انسان اسی مٹی سے بنے ہوئے آدم کی اولاد ہے. مٹی کی خاصیت ہے تاریکی، تبھی تو شیطان آیا تھا آگ کے نور کے ساتھ اس تاریکی کا مقابلہ کرنے. تو اب اس مٹی کو جو تاریخ ہے، جو بے جان ہے، ابھارے گا کون؟ ارتقا کی طرف لے کے کون جائے گا؟ علم الہی کی نورانیت کے سائے میں کون اس مٹی کو ترقی کے درجات عطا کروائے گا؟ یہ خدا نے کہا لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کے تو بھوتراب ہے. مولا کائنات ابھاریں گے اس خاک کو، ارتقا کی منازل تک لے کے جائیں گے. درست ہے کہ مولا کائنات چلے گئے، لیکن کلید ارتقا علی کے ہاتھ میں ہے. وہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ کنجیاں غیب کی جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، وہ سوائے مشیت اور ارادہ علی ابن ابی طالب کے کسی کو مل ہی نہیں سکتی. مقادیر الرب، ارادت الرب تحبط علیکم و مقادیر الامور تصدر من بیوتکم. اے معصومین، پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پہ نازل ہوتا ہے اور تمام کے تمام امور کی مقدار آپ کی ذات سے نکلتی ہے. اگر علم چاہیے آنا پڑے گا بار گاہ علی بن ابی طالب پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پروردگار کے علاوہ غیب کی کنجیاں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو کنجیا پروردگار نے رسول خدا کو دی. رسول خدا نے کیا کہا؟ انا مدیۃ العلم والی باب. یہ حدیث ہے اور قرآن میں آئی ہے. تو سورہ رات کی آخری آیت یا خود الزین کفر الرس مرسلا. حبیب یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو. کل کفا بلّہ شہید بین وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان اس رسالت کے جھگڑے کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے, اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. گواہی اس وقت دی جاتی ہے کہ جب علم ہوگا. رسالت کی گواہی دلوائی جا رہی ہے. رسالت نام ہے فرشتے کے نازل ہونے کا کسی انسان پر. تو ماننا پڑے گا کہ یہ انسان, اس انسان کا علم اس مرتبے پر ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ کو بھی یہ جانتا ہے, جبرائیل کو بھی جانتا ہے, جبرائیل کے نزول کو بھی دیکھتا ہے. تو دیکھیے اب آئیے ذرا, یہ مولا کائنات امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں نزیر بلاغہ میں اہل بیت کے بارے میں. بڑی عجیب حدیث ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک اس معنی اور مفہوم کو پہنچا دوں کہ جو اس حدیث میں چھپا ہوا ہے, اور جہاں تک مجھ جیسا ایک طالب علم پہنچ سکا. آل محمد ہم عیش العلم و موت الجہل. آل محمد کو سننا چاہتے ہو تو ہمہ شمہ کی زبان سے مت سنو, مولا کائنات کی نزیر بلاغہ کھولو اور پڑھو. آل محمد ان کی زندگی ہے, جہل کی موت ہے. دیکھیے یہ نہیں کہا علم کا مخزن ہے, کہا کہ علم کی زندگی ہے. یعنی علم اگر تکبر پیدا کرے گا, اگر تحول پیدا کرے گا. علم کا نام ہے, علم کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی مجہول چیز آئے اس جہل کا ہٹ جانا علم ہے. بشریت کو, انسانیت کو جتنے جتنے جہل درپیش ہوں گے وہاں وہاں آل محمد کی ضرورت پڑے گی. ہم عیش العلم و موت الجہل. یہ علم کی زندگی ہے, جہل کی موت ہے. یخبرکم, تمہیں خبر دے گا, تمہیں خبر دے گا, تمہیں بتائے گا. آل محمد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تمہیں مت یخبرکم, تمہیں بتائے گا. صمتہم عن حکم منطقہم وحلمہم عن علمہم. بڑی توجہ سنیے گا, گفتگو اسی حدیث پر لا کر ختم کریں اور مسائل کی طرف آؤں. عجیب بات کی مولا کائنات نے, متضاد صفات کو جمع کر دیا. متضاد صفات کو مولا کائنات نے اس حدیث میں جمع کیا آل محمد کے بارے میں. کیا کہا؟ تمہیں خبر دے گا. ان کا حلم ان کے علم کی خبر دے گا. حلم کسے کہتے ہیں؟ ناگوار حالات میں صبر اور پامردی کے ساتھ صبر کرنا, شکیبائی کرنا, صبوری کرنا, ڈٹے رہنا. مولا فرماتے ہیں ناگوار حالات میں ان کا ڈٹ جانا اور چیخ بجبی نہ ہونا, چیخنا چلانا نہیں ہے ان کی ہے. ان کی ذرا سی تکلیف آ گئی تو فریاد بلند نہیں ہوتی ہے. ان کا حلم تمہیں بتائے گا کہ ان کا علم کتنا گہرا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا عزیز علی گرانی, آپ کسی پروفیسر کے علم کے بارے میں جب تعین کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ذرا فلانے ٹاپک پر موضوع پر بلوا کر دکھائیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کتنا علم ہے. مولا کہنے کے آل محمد کے علم کو دنیاوی علماء کے مطابق نہ تولو. ان کی جنس, ان کا انداز, ان کا اعتبار, ان کی حقیقت و ماہیت مختلف ہے. ناملائم ناگوار حالات میں ان کے صبر کو دیکھ کر ان کے علم کی گہرائی کا اندازہ کرو. دنیا والوں کے علم کی طرح ان کے علم کو مت تولو. یخبرکم حلمہم عن علمہم وصمتہم عن حکم منطقہم. اور ان کی خاموشی ان کی گفتار کے استحکام کا پتہ دیتی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, گفتار کے استحکام کا پتہ خود گفتار دیتی ہے, خاموشی نہیں دیا کرتی. مولا کرے فرمانے ان کی خاموشی اور ان کا سکوت ان کی گفتار کی گہرائی کا پتہ دیتی ہے. تو دیکھیے بڑا عجیب عجیب مرحلہ ہے. کیوں؟ اب یہاں پر پھر میں مصرع پڑھ دوں اور آگے بڑھ جاؤں. دیکھیے کیونکہ توحید مرحلہ یہ ہے کہ انسان علم کامل رکھے ذات پروردگار کا. جب ذات پروردگار کا علم کامل ہے تو اس علم کی روشنی میں اسے گفتگو کرنی ہے. جہاں مناسب ہوگا گفتگو کرے گا, جہاں مناسب نہیں ہوگا گفتگو نہیں کرے گا. ہمیشہ بول کر اپنی حیثیت کو نہیں منوایا جاتا. دیکھا جاتا ہے کہ انسان گفتگو کے مواقع بھی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, خاموشی اور گفتگو کے مواقع میں فرق رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. احمق ہوتا ہے وہ انسان جو ہر موقع میں گفتگو کرتا رہے. وہ یخبرکم صمتهم عن حکم منطقهم, ان کی خاموشی اور سکوت ان کے علم اور گفتار کی گہرائی کا پتہ دے گی. یہ آل محمد کے بارے میں فرمایا, اس انداز سے فرمایا کہ دیکھو یہ مختلف ہے, بالکل ان کی ساخت مختلف ہے, ان کی خلقت مختلف ہے, ان کا انداز مختلف ہے, ان کے مرتبے مختلف ہیں. اول المسلمین رسول اللہ ہے. اول اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے پروردگار کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دیکھیے آدم کو ضرورت تھی کسی ایسی ذات کی, وہ کلمات کیا تھے کہ وہ کسی ایسے مظہر توحید کی ضرورت تھی کہ جس کو جب آدم دیکھے تو دیکھ کر آدم کو اپنے علم توحید کی بے معیگی کا احساس ہو. تو ماننا پڑے گا کہ آدم توحید کے جس مرتبے پر تھے اس سے پہلے مرتبے پر کوئی اور ہستی تھی جس کی توحید کو دیکھ کر آدم کے نفس میں ذلت خضوع اور خشوع پیدا ہوا. تو یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں وانا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. یعنی ابھی آدم پیدا نہیں ہوا تھا, میں اسلام کے مرتبے پر تھا. یہی کلمات تھے جو دکھائے گئے تھے. جب رسول کہہ رہے ہیں وانا اول المسلمین تو پھر امام فخر الدین رازی کی وہ حدیث جو انہوں نے اپنی تفسیر میں نقل کی کہ جب لے کر گئے مباہلے کے لیے تو فاطمہ علی حسن حسین کو لے کر گئے, یہ ساتھ ساتھ ہے, یہ وہاں بھی ساتھ ساتھ تھے, یہ یہاں بھی ساتھ ساتھ ہے. ان کا نور باہم مائیت میں خلق ہوا تھا. یعنی اگر رسول اول مسلمین ہے تو اسی طرح سے فاطمہ بھی اول مسلمین ہے, حسن بھی اول مسلمین ہے, حسین بھی اول مسلمین ہے, مولا کائنات بھی اول مسلمین ہے. تو اب سمجھ میں آیا آپ کو اس بات کا مطلب, پروردگار یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. رسول کی حقیقت ہے اول مسلمین, جہاں جہاں رسول وہاں وہاں اول مسلمین. رسول زمین پر اول مسلمین, رسول عرش الہی پر اول مسلمین. اگر رسول زمین پر اول مسلمین تو فاطمہ علی حسن حسین ساتھ ساتھ, اگر رسول عرش الہی پر اول مسلمین تو علی فاطمہ حسن حسین ساتھ ساتھ. تو جب رسول چلا جائے تو گھبرائیے مت کہ اول مسلمین چلا گیا, ابھی وہ انوار باقی ہے کہ جن کا نور رسول کے ساتھ ساتھ اول مسلمین تھا. صلوات علی محمد علی محمد. سرزانی گرامی دیکھیے, یہ اسی وجہ سے ہے, یہ غم اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہستیاں کہ جنہیں وہ مقام دیا جانا چاہیے تھا نہ دیا گیا, وہ مقام دیا جانا چاہیے تھا وہ نہ دیا گیا. ان پر اتنے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم پر اتنا ظلم کیا خدا نے, ہم پر اتنا ظلم کیا بندے نے, خدا نے قرآن میں حکم دیا تھا ہم سے محبت کرو. اگر خدا قرآن میں یہ حکم دیتا کہ آل محمد سے نفرت کرو اور ان پر ظلم کرو تو شاید یہ امت اتنا ظلم نہ کرتی کہ جتنا مودت کا حکم ملنے کے بعد ہم پر ظلم کیا گیا. غیر سید سجاد فرماتے ہیں اور عجیب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, عجیب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, عجیب ظلم ہوا کہ انسان کس انداز سے بیان کرے, انسان کس انداز سے گفتگو کرے, بتلائے تو کیا بتلائے. عزیزانی گرامی, دل میرا یہ چاہتا ہے کہ آج بنی ہاشم میں سے کسی ایک شہزادی کو, اس شہزادی کی شہادت پڑھوں کہ جو عجیب انداز سے مقتل میں گیا, عجیب انداز سے شہید ہوا, اور یہ عجیب انداز سے شہادت کے وقت سید الشہداء سے مدد مانگی. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص جو گیا شہید ہونے کے لیے مقتل میں, وہ رہوار پر مرکب پر سوار ہو کے گیا, لیکن یہ شہزادہ ایسا ہے کہ جس کی عمر اتنی کم تھی کہ جو مرکب پر بیٹھ کے نہیں گیا, اسے وہ مرکب ملا کہ جو خود رسول کے دوش پر سوار ہوتا تھا. یہ شہزادہ جب مقتل میں گیا ہے نا تو حسین ابن علی اس کے لیے مرکب بن گیا, اپنی آغوش میں اٹھا کر لے کر گئے. آپ سمجھ گئے نا, ام رباب کے ششمہر کی بات کر رہا ہوں میں. ابا کا دامن ڈال کے مقتل پہ لے کے آئے, وقت گزر چکا ہے, بس مختصر انداز سے بننا ہے. ابا کا دامن ڈال کے مقتل پہ لائے, کہا شاید حسین قرآن لا رہے. میں کہوں گا فوج اشقیا حسین قرآن نہیں لا رہے, حسین فاطمہ کے گھر کے قرآن کا ایک پارا لے کر آ رہے. اور ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا عجیب رباب سے, اور ایک جملہ مقتل نے کہا, کہا کہ ناول حضرت طب مجھے یہ بچہ دے دو ذرا. مقتل کے مطابق جو الفاظ ہیں کہ شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے, اور مقتل میں لائے اور ایک جملہ کہا, ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل رضی افلا ترون کیف یتلذذ. اے فوج اشقیا اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے تو اس بچے پر رحم کرو, کیا تم نہیں دیکھتے یہ کس طرح ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے. بس ایک دفعہ کہا گیا ہرملا حسین کے کلام کو قطع کرو. ایک دفعہ تیر کا چلنا تھا, یہ تیر وہ تھا کہ جو بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا باپ کے بازو میں پیوست ہوا. مقتل کے الفاظ ہے, فن قلب الرضیع علی ید والدہ, بچہ باپ کی گود میں ہمت کر رہ گیا. اور ایک دفعہ اصغر نے اپنے لبائے مبارک کے موڑا سید الشہداء کی طرف اور دیکھا. میں کہوں گا شہزادہ علی اصغر یہ سید الشہداء کی طرف کیوں دیکھا؟ کچھ عجب نہیں کہ اصغر جواب دے کہ اے شخص دیکھ, جب چچا عباس گرے تو میرے باپ کو آواز دی, بھائی اکبر گرے میرے باپ کو سلام کیا. میں نادان ہوں, معصوم ہوں, میں بول نہیں سکتا, میں چاہتا ہوں کہ باپ کو سلام کروں. بس ایک دفعہ رخ کر کے کہا اپنی زبان بے زبانی نے کہ بابا میرا سلام قبول کیجئے, اب ہم بھی چلے. حسین نے عجیب کام کیا, اصغر کے گلے کے نیچے اپنی چنو کو لے کر گئے, خون کو جمع کیا, اپنے چہرے پر ملا اور کہا, ہاں کی جب بھی رسول اللہ حسین قیامت میں اپنے نانا کا اسی طرح سامنا کرے گا. بس ایک دفعہ لے کر آئے خیمہ گاہ کی طرف اصغر کو اور عجیب انداز سے لائے. آیت اللہ محمد حسین اسوانی فرماتے ہیں, مولا سید الشہداء جب رباب نے آپ کو بچہ دیا تھا تو سفید کرتا پہنا کر دیا تھا, اب جو ماں یہ پوچھے گی کہ مولا یہ بتائیے سفید کرتے کا رنگ سرخ کیوں ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ آئے دروازے خیمہ پر, زمین پر بیٹھے, تلوار کے نیام سے قبر کھودی اور اصغر کو زمین میں دفن کیا. ممی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. میں کہوں گا مولا یہ دامن جھاڑنے کا سبب کیا تھا؟ شاید سید الشہداء جواب دے کہ دیکھو اکبر کی جوانی لٹا دی, عباس کو لٹا دیا, اون محمد شہید ہو گئے, قاسم کو شہید کروا دیا, حسین کے پاس اب اصغر کے علاوہ کچھ نہ تھا, اب دامن میں حسین کے کچھ نہ تھا جو قربان کرتا. بس اب فاطمہ کی بیٹی کی قید ہے, وہ بھی حسین. اللہ علیہ السلام علیہ وسلم محمد حق محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد عجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأبدين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا الغاية وسع رزقنا وقبل أمرنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم فأنا لا تجي قسمية إشازة المزبرك اس قدیم عبادت کو ہم سے قبول فرما. یہ ممنوعات موجود ہیں پروردگار, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اس میں وسعت عطا فرما. پروردگار بحق شہزادہ علی اصغر جو ممنوعات یہاں پر موجود ہیں, اگر تندرست ہیں, نادار ہیں, قرض دار ہیں, بے اولاد ہیں, پریشان حال ہیں, بے روزگار ہیں, کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں, پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی, تشنہ نبی کی, تشنہ دہنی کی, ان کی مظلومیت کی, پروردگار کی ان کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام ذہین میں تعجیل فرما, ہم ان کا انصار عوام میں شامل فرما. پروردگار بحق شہزادہ علی اصغر تجھے قسم دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی طویل صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما جس میں تیرے دین کی خدمت کر کے اپنے امام زمانہ کی عزت اور مرضی کو حاصل کر سکے. بعد جب محمد فی فرج